اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کے کلیجے چلنی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کسی دکھ کسی غم میں مبتلا ہے جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے تو دل یہی چاہتا ہے کہ یہ ظالم ہمارے پاس موجود ہوں اور ہم ان کی بوٹیاں نوش کریں، لیکن ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں انصاف پر قائم رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص مجرم ہے تو یقیناً اس کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، لیکن قانون کے طریقے پر، قانون کے ضابطے کے مطابق، جس طرح کے اللہ کے پیغمبر کی دی ہوئی شریعت ہے اس کے حدود کا لحاظ کرتے ہوئے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان ظالموں سے قصاص لیتے وقت اسی طرح کی سزا ان کو دی جا سکتی ہے، شریعت میں بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ سب کچھ ہمیں قانون اور ضابطے کے مطابق کرنا ہے۔ اور میرا احساس یہ ہے کہ یہ آپ کے جو جذبات ہیں یہ حکومت تک بھی پہنچنے چاہیے، یہ ریاست کے ذمہ داروں کے علم میں بھی آنے چاہیے۔
بے شک
یہ جذبات ہر جگہ ایک جانب، یہ چند سو یا چند ہزار دہشت گرد ہیں، اور کہ ہم تمہاری دینی تعبیر کو نہیں مانتے، ہم تمہیں احمق سمجھتے ہیں۔
بے شک
جو کچھ خدا کے دین کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آپ سب حضرات کو بھی ایسے ہی منظم ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر آپ آرگنائز نہیں ہیں، منظم نہیں ہیں، تو آپ ایک کروڑ ہوں گے اور آپ کے مقابلے میں چند سو کا ایک منظم گروہ آپ پر غلبہ پا لے گا۔ اس وقت اسلام کی تعبیر ہماری طرف سے نہیں جا رہی، ان کی طرف سے جا رہی ہے۔ آخر ہمیں بھی آگے بڑھ کر اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، زیادہ تر ان کو کانٹیکسٹ سے نکال کے ڈسٹارٹ کر کے اپنا ایک مطلب اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ اس وقت جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں، آپ میں سے ہر شخص کو ایجوکیٹ ہونا چاہیے کہ وہ واقعہ کیا تھا اور یہ بدبخت لوگ اس کا اطلاق کس چیز پر کر رہے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے آ کے وہاں ایک باقاعدہ ریاست کی پدا کی، اس میں اوس اور خزرج کے لوگوں نے جو بڑے قبیلے تھے آپ کو بلایا تھا، ان کے بڑے بڑے لوگ آپ پر ایمان لا چکے تھے، لیکن مدینہ میں یہود کے قبائل بھی موجود تھے۔ تین بڑے قبیلے تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق کیا۔ میثاق مدینہ کے دو حصے تھے، ایک وہ میثاق تھا جو اوس اور خزرج کے قبائل کے ساتھ کیا گیا، ایک معاہدہ کیا گیا، ایک کانٹریکٹ لکھا گیا، اور ایک یہود کے ساتھ کیا گیا۔ اس میں ایک شک یہ تھی کہ یہ لوگ مدینہ کا دفاع کریں گے، باہر سے کوئی حملہ ہوگا روک چڑھا لائے، اس کے لیے لوگوں کو ترغیب دینے والے، آمادہ کرنے والے یہی لوگ تھے۔ کتنا غیر معمولی معاملہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ کیا، پورے مدینہ کو خطرے میں ڈال دیا۔ یعنی یہ اندر بیٹھے ہوئے تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خندق کھود کر، آپ سب کے علم میں ہے کہ مدینہ کا دفاع کرنا پڑا۔ جب جنگ عذاب ختم ہو گئی تو اس کے بعد حضور نے ان کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے جنگی جرائم کا ارتکاب کیا تھا، یہ کوئی پاکستان کے خلاف تھے۔ تو اس طرح سے یہ چیزوں کو ڈسٹارٹ کر کے آپ کو، عام لوگوں کو جن کو کسی واقعے کا پتہ نہیں ہوتا، گمراہ کرتے ہیں۔ پورے اطمینان کے ساتھ یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی نان کمبیٹنٹ کو، کسی جو آدمی لڑنے کے لیے نہیں نکلا اس کو مارا جائے، کوئی سوال نہیں ہے اس کا۔ عین میدان جنگ میں ہمارے دین کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لڑنے کے لیے نکلا ہے، آپ کو مارنے آیا ہے، ہتھیار پھینک دیتا ہے، اس کو بھی نہیں مارا جا سکتا۔
بے شک
اور یہ قلم اور کتاب جن کے ہاتھ میں تھی، ان بچوں کو انہوں نے مارا۔ اس وجہ سے آپ کے جذبات سراکوں کے اوپر، لیکن ریاست کو اپنے اقدامات کرتے وقت ان حدود کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جن میں کوئی مہذب معاشرہ اپنے اقدام کرتا ہے۔ آپ کے جذبات ضرور پڑھنے چاہیے، میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کے جذبات نہیں ہیں، ہم میں سے ایک ایک شخص کے جذبات ہیں۔ لیکن سب سے بڑی چیز میں آپ سے عرض کروں، یہ لوگ جو آپ کے دشمن ہیں اس وقت، ان کے لیے موت کی سزا کوئی چیز نہیں ہے، مرنے کے لیے تو وہ خود تیار ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی نے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنے آپ کو اڑا لیا ہے، وہ رون اڑاتے ہیں۔ اور اس موقع پر ذرا ایک لمحے کے لیے یاد کر لیجئے کہ مسیحی چرچ میں کیا ہوا، وہ بھی ہمارے بھائی تھے۔ کاش اس وقت بھی ہمارے جذبات یہی ہوتے، ہمارے احساسات یہی ہوتے۔
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من لا يعتبر منا بعيد الاسلام ومن تربيته منا وتوفاه للديوان۔ پروردگار ہم آخری درجے میں آزردہ بھی ہے افسردہ بھی ہے. ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ کچھ لوگ ایسے ظالم انصفات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ذبح کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے. پروردگار تو ان کو ہدایت دے. مالک تو یہ بچے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی ماؤں کو ان کے باپوں کو ان کے اعزاء اقربا کو صبر عطا کر دے, ان کو یہ ہمت دے کہ یہ بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم اس افریق کا مقابلہ کر سکیں. یہ قوم تیرے دین کے ماننے والی ہے مالک, تو اس کو توفیق دے کہ یہ تیرے دین کو سمجھے جس طرح کے سمجھنے کا حق ہے, اس کو جانے جس طرح کے جاننے کا حق ہے.
آمین.
اور جو غلط فہمیاں پیدا کر کے قتل و غارت کا یہ بازار گرم کیا جا رہا ہے, اس سے بھی فوج کو, ہماری حکومت کو, ہمارے ارباب سیاست کو, ہمارے دانشوروں کو یہ توفیق دے کہ وہ بالکل یکسو ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہ ہمارے دین سے ہے, نہ خدا کی کتاب سے ہے, نہ ہمارے پیغمبر کے ارشادات سے ہے. یہ سب کچھ ان کا تضاد افسانہ ہے مالک, تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں. ان کو توفیق دے کہ یہ اس سے باز آ جائے اور ہمیں توفیق دے کہ یہ باز نہ آئے تو پوری طاقت سے ان کا سر کچل دے. ہمارے بچے محفوظ ہوں, ہماری آئندہ نسلیں محفوظ ہوں, ہمارا ملک محفوظ ہو, ہماری قوم محفوظ ہو. اور اب تو مالک یہ تیرے دین کو بدنام کرنے پر اتر آیا, تو دین محفوظ ہو تاکہ ان سے نجات. میرے مولا ہم تیرے عاجز بندے ہیں, ہمارے پاس کوئی اپنی طاقت نہیں ہے, لیکن تو ہمیں طاقت عطا فرما, ان کی غلطی ان پر واضح کرے, اپنی قوم کے ایک بچوں کو بتائے کہ یہ جو ہدایت ہے بار کم کر ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں. مالک تو ان کو ہدایت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو تیرے پیغمبر کے خلیفہ راشد کے ساتھ.